هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب.
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چرن کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں. اس سلسلے کے اندر ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جو احکام سے متعلق ہیں. پچھلے سلسلوں میں آپ جن آیات کے حوالے سے گفتگو سنتے رہے، زیادہ تر آیات میں انفرادی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی، جیسے نماز کا مسئلہ تھا. اسی طریقے سے پچھلا جو سلسلہ ہوا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت زیر بحث لائی گئی اور اس پر ہم نے گفتگو کی. آج جس آیت کا انتخاب ہم نے کیا ہے، بلکہ ہم تسلسل سے چل رہے ہیں سورہ بقرہ ہی کی آیات کو لیتے ہوئے، وہ آیات کے جو احکام پر مشتمل ہیں. تو آج جس آیت پر گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق کسی ایک مسئلے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قرآن کریم فرقان حمید کے اسلوب سے ہے. اس کا تعلق اس ضابطے سے ہے جس پر بہت ساری آیات مبنی ہیں. آج جو آیت مبارکہ ہم نے بیان کرنی ہے، وہ آیت مبارکہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے پس منظر کو بیان کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی احکام کس طرح بیان فرماتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ آج کا سلسلہ تفسیر سے زیادہ علم قرآن پر مشتمل ہوگا. جی ہاں، اس سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو زیر بحث لائی جاتی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر گفتگو کی جاتی ہے، یعنی جن کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے. اول تو تفسیر قرآن کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے کہ آیت کا اگر حکم بھی بیان کرنا ہے تو تفسیر کے بغیر تو اس کا جو ہے وہ حکم بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. دوسرا جو ہے وہ جو حکم ہے، اس حکم کی نوعیت، اس حکم کے متعلق جو احکام کا تقاضا ہے، اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. جو تیسری چیز آتی ہے یا تیسرا فن آتا ہے، وہ ہوتا ہے علم قرآن، یعنی قرآن کے اندر کیا ضابطے استعمال ہوئے ہیں، کیا علم استعمال ہوئے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے کن اصولوں کا جاننا ضروری ہے. تو آج کی آیت مبارکہ بھی ایک ایسے ہی عظیم اصول پر مشتمل ہے کہ جس کا جاننا قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، قرآن کے تدبر کے لیے بے حد ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کون سی آیت مبارکہ ہے.
قرآن کی روشنی.
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے.
محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیت مبارکہ ملاحظہ کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آیت ہم بھلا دیں یا منسوخ کر دیں تو اس سے بہتر یا اس کے مساوی جو حکم ہے وہ لے کر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے. اس آیت مبارکہ کے تحت جن موضوعات پر آج گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے تو ان موضوعات کی لسٹ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت کن موضوعات پر گفتگو کی جائے گی.
قرآن کی روشنی.
آیت مبارکہ کے عنوانات. نمبر ایک، مختلف احکام کے تبدیل ہونے کی مثالیں، نمبر دو نسخ کے کیا معنی ہیں اور ناسخ و منسوخ الفاظوں میں کیا فرق ہے، نمبر تین پہلے حکم کے مقابل بہتر اور مساوی حکم سے کیا مراد ہے، نمبر چار قرآن پاک میں نسخ کس کس طرح واقع ہوا.
پہلا نقطہ جس پر گفتگو کی جانی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر مختلف وہ احکام ہیں جو تبدیل ہوتے رہے. یہ بات اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، دوسری وحی وہ ہے کہ جو احادیث طیبہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام بیان کیا کرتے تھے وہ یقینی طور پر وحی کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے. تو وحی کی یہ دو قسمیں ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں اس میں بھی احکام تبدیل ہوتے رہے، اور احادیث مبارکہ میں جو احکام بیان کیے گئے ان میں بھی احکام تبدیل ہوتے رہے. تبدیلی احکام کے تعلق سے چند مثالیں ملاحظہ ہوں. پہلے عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ ایک سال تک عدت گزارے، ایک سال تک وہ عدت گزارتی تھی. لیکن پھر دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی، دوسری آیت مبارکہ نے پہلی آیت مبارکہ میں موجود حکم کو منسوخ کیا اور یہ بات بیان کی کہ اب عورت کے لیے، بیوہ عورت کے لیے جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے. پہلے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، لیکن پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا. پہلے یہ حکم تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کے لیے وصیت کرنا لازمی ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے وصیت کرے. لیکن جب آیات میراث نازل ہوئیں تو وصیت کا جو حکم تھا اقارب کے لیے وہ منسوخ ہو گیا، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا وصیت للوارث، وارث جو بن رہا ہو اس کے لیے تو وصیت ہو ہی نہیں سکتی. پہلے یہ وصیت کرنا لازمی تھا، جب آیات میراث نازل ہوئیں اور ہر وارث کا حصہ بیان کر دیا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ، تو جو پچھلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا. وہ آیت تو باقی رہی، اس آیت کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن اس آیت میں بیان کیا جانے والا حکم اس پر عمل نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے آپ نے واقعہ معراج سنا ہوگا. واقعہ معراج کے اندر کیا ہوا کہ پہلے حکم ہوا کہ 50 نمازیں یہ امت مسلمہ ادا کرے گی، ایک حکم دیا گیا، لیکن بعد میں وہ حکم تبدیل ہوا اور بالآخر 5 نمازیں اس امت پر فرض کی گئیں. تو پہلا جو حکم تھا وہ منسوخ ہوا اور اس کے بعد جو 5 نمازوں کا حکم آیا وہ حکم برقرار رہا. اسی طریقے سے شراب کو حرام کرنے کے معاملے میں مختلف مراحل رہے، تدریجن جو ہے وہ 2 سے 3 کم از کم واسطوں کے اندر شراب کو مکمل حرام قرار دیا گیا. اسی طریقے سے علماء نے بیان کیا کہ جو سود ہے اس کو بھی تدریجن حرام قرار دیا گیا. اسی طریقے سے پہلے یہ آیت مبارکہ تھی، بلکہ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کا بھی حصہ ہے کہ کفار جو ہیں ان کے لیے ان کا دین ہے، مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہے. تو جب آیات جہاد نازل ہوئیں تو اس آیت میں بیان کردہ جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا. پہلے ایک حکم تھا، اس کے بعد پھر دوسری آیات نازل ہوئیں تو پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. اسی طریقے سے زانیوں کے متعلق، جو عورت زنا کر لیتی اس کے متعلق پہلے یہ حکم تھا کہ وہ تا دم حیات قید رکھی جائے گی، لیکن جب دوسری آیات نازل ہوئیں اور مختلف حکم بیان ہوا تو پھر جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا. اسی طریقے سے ابتدائے اسلام کے اندر یہ حکم موجود تھا کہ کفایت سے زیادہ جو بھی مال ہو وہ صدقہ کر دیا جائے، لیکن جب آیات زکوٰۃ نازل ہوئیں تو پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا اور جو دوسرا حکم ہے اس پر عمل کیا جانے لگا. اسی طریقے سے پہلے یہ حکم تھا کہ زانیہ سے جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہے،
لیکن اس کے بعد دیگر آیت مبارکہ نازل ہوئیں اور زانیہ سے جو نکاح کی حرمت تھی وہ ختم کر دی گئی، بلکہ زانیہ سے خود زانی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے اور غیر زانی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی ایسا سبب نہ پایا جائے کہ جو نکاح کو حرام قرار دیتا ہو۔ ایسے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، کوئی رشتہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ نکاح نہ ہو رہا ہو، اسی طریقے سے مسارت کا معاملہ ہو سکتا ہے، دودھ کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی اسباب بن سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی خارجی سبب کے طور پر نکاح کرنا جائز نہ ہو۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر حاضری سے منع فرمایا لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ پہلے قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن بعد میں قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ احکام کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں اور انہی تبدیلیوں کا نام ہے نسخ، یعنی ایک حکم پہلے موجود تھا پھر اس حکم کے مقابلے میں دوسرا حکم آیا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اپنے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ نسخ کے معنی کیا ہیں اور ناسخ و منسوخ کے جو لفظ ہیں ان دونوں الفاظوں میں کیا فرق ہے۔ مفسرین نے نسخ کے لغوی معنی کے تعلق سے جو گفتگو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کے لفظ نسخ کے دو لغوی معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے تحویل یا نقل کرنا، مثال کے طور پر کتاب کا جو نسخہ ہوتا ہے اس کو اس لیے نسخہ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں ون بائی ون کتاب لکھی جاتی تھی، یعنی پرنٹنگ پریس نہیں ہوا کرتے تھے، ایک کتاب میں جو مواد موجود ہے کوئی کاتب اپنی محنت کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے اسے دوسرے دفتر یا دوسرے کتاب میں منتقل کرتا تھا، اور اس منتقل کرنے ہی کو چونکہ تحویل بھی کہتے ہیں اسی لیے اس کو نسخ سے نکلا ہوا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا اور نسخہ کہا جانے لگا کہ بھئی کتاب کا نسخہ ہے، یہ کتاب کا نسخہ ہے، یعنی کتاب کی کاپی ہے۔ تو نسخ کا ایک معنی ہے تحویل۔ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اس معنی کے اعتبار سے جو یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ اس پس منظر میں یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید فقان حمید پورا کا پورا منتقل ہوا ہے، پہلے لوح محفوظ پر نازل ہوا اور پھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، تو پورا ہی قرآن جو ہے وہ منتقل ہوا ہے۔ تو نسخ کا یہ معنی یہاں مراد نہیں لیں گے، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ معاذ اللہ پورا ہی قرآن منسوخ ہے۔ نسخ کا ایک دوسرا معنی ہے جس کا معنی ہے رفع، یعنی اٹھا لینا، یعنی ایک حکم پہلے موجود ہو پھر دوسرا حکم آ جائے تو اسے رفع کہتے ہیں، رفع حکم۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر یہی دوسرا حکم مراد ہے، اور جو پہلا حکم ہوتا ہے اسے منسوخ حکم کہتے ہیں اور جو دوسرا حکم ہوتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں، یعنی جو منسوخ حکم ہوتا ہے وہ سابقہ ہوتا ہے اور جو ناسخ حکم ہوتا ہے وہ جدید ہوتا ہے، وہ بعد کا ہوتا ہے۔ یہیں سے قرآن سمجھنے کے لیے جو نزول قرآن کی اہمیت ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، پہلے نازل ہوئی یا بعد میں نازل ہوئی، اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ نزول قرآن کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کسی آیت کو ناسخ یا منسوخ قرار دینا ممکن ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، کہ کسی آیت کو جب ہم منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں، ذہنوں سے وہ محو ہو جائے، لوگ بھول جائیں کہ کوئی آیت بھی نازل ہوئی تھی، اگر ایسا دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ درپیش آئے تو پھر نہ تب خیر منہا، تو پھر اس سے بہتر جو ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، او مثلیہ یا اس کے مثل عطا فرماتا ہے، یعنی آیت جو ہے ساری ہی افضل ہیں، ساری ہی جو ہیں وہ مکرم ہے، معظم ہے، کلام الہی پر مشتمل ہوتی ہیں آیات. یہاں پر بہتر کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک حکم تھا، اس حکم کے اندر ثواب تھا، لیکن جب دوسرا حکم آیا تو اس حکم میں پہلے حکم کے مقابلے میں مشقت زیادہ رکھی گئی، مشقت زیادہ رکھی گئی تو ثواب بھی زیادہ رکھا گیا. تو ثواب کا زیادہ پایا جانا بندے کے لیے بہتری کا سبب بنتا ہے، اس لیے جو دوسرا حکم ہے وہ پہلے سے بہتر کہلایا. بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا حکم ثواب کے تعلق سے یا مشقت کے تعلق سے پہلے ہی حکم کے مساوی ہوتا ہے. ارشاد فرمایا گیا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں، خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے. اس نے چاہا پہلے ایک حکم بیان کرے، اس نے بیان کر دیا، پھر اس نے چاہا کہ دوسرا حکم اپنے بندوں کو دیا جائے، اس نے دوسرا بیان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کرنے پر قادر ہے. اور یہ تنبیہ اس لیے بیان کی گئی کہ کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیوں ہو گیا جناب. لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ یہ خیالات آ رہے تھے، خاص طور پر کفار کے ذہنوں میں اور خاص بالخصوص یہود کے ذہنوں میں، اس لیے بطور خاص اس حصے کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چرن کے ناظرین، جب مختلف احکام نازل ہوتے رہے، مثال کے طور پر تحویل قبلہ تھا، پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، تو کفار نے اور یہود نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا ہے جناب، پہلے ایک حکم ہوتا ہے پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو اسلوب ہے، یہ معاملہ تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لہذا اس معاملے میں تعجب سے کام نہ لیا جائے، اس معاملے میں حیرانگی سے کام نہ لیا جائے، اس معاملے میں اعتراض سے کام نہ لیا جائے، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر افترا نہ کیا جائے کہ یہ اپنی طرف سے مختلف احکام بیان کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ بیان کرتے ہیں اور کبھی کچھ بیان کرتے ہیں، یہ سب افترا کی باتیں غلط ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا حکم نازل فرماتا ہے. میرے محترم اور پیارے سے بھائیو اور مدنی چرن کے ناظرین، قرآن مجید فقان حمید کی تعلیمات دینے کے لیے، قرآن پاک کی آیات کوڈ کرنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھے کہ جن میں موجود احکام یا آیات منسوخ ہو گئیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ ان کو اپنے پیش نظر نہیں رکھے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایسے احکام کی ترویج کر رہا ہوگا، ایسے احکام کی تاکید کر رہا ہوگا کہ جن کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، جن پر عمل کرنا ہی جائز نہیں ہے. تو جن پر عمل کرنا ہی جائز نہیں ہے، کوئی اگر جانتا ہی نہیں کہ ان میں موجود حکم اٹھا لیا گیا ہے، ان میں موجود حکم جو ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ ان احکام کو کوٹ کرتا رہے، عمل کرنے کی ترغیب دیتا رہے، تاکید کرتا رہے، تو وہ پھر گمراہی کا شکار ہوگا. تو اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کے تعلق سے، تفسیر کے تعلق سے، توضیح کے تعلق سے علماء کا جو کردار ہے، مفسرین کا جو کردار ہے، اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کوئی خود پڑھنا شروع کر دے اور صرف ترجمے پر انحصار کرنا شروع کر دے، اس کی تفصیل میں نہ جائے، تفسیر کا نہ پتہ ہو، پس منظر کا نہ پتہ ہو، تو پھر خطا اٹھانے کا احتمال کبھی رہتا ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی ایک یا دو آیات تھوڑی ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے لیے ہمیں بلا شبہ علماء کی ضرورت ہے، معتبر تفاسیر کی ضرورت ہے، معتبر کتب کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ رہی ہے کہ ہر دور کے اندر علماء نے عوام کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف نوعیتوں پر مشتمل، مختلف کیفیتوں پر مشتمل کتب تفاسیر لکھی ہیں۔ بعض کتب ایسی ہیں کہ جس میں صرف لغوی معنی بیان ہوتے ہیں، بعض کتب ایسی ہیں جس میں مختصر حاشیہ ہوتا ہے، بعض کتب ایسی ہیں جس میں شرح اور بسط کے ساتھ تفسیر موجود ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو اپنے پیش نظر رکھا جائے۔ تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت مبارکہ میں چونکہ یہ بیان کیا گیا کہ جب ایک حکم منسوخ ہوتا ہے تو پھر دو صورتحال ہے، یا تو دوسرا حکم اس سے بہتر آئے گا یا دوسرا حکم اس کے مساوی آئے گا۔ اس بہتر اور مساوی کی کیا تفصیل ہے، اس کے تعلق سے علماء نے تین اقسام بیان کی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، یعنی پہلی قسم یہ ہے کہ پہلا حکم مشکل تھا لیکن دوسرا حکم آسان نازل ہوا، تو اس کی جو آسانی ہے بلا شبہ مشقت اس میں کم ہے، تو اس آسانی کے اعتبار سے وہ بہتر ہے۔ بعض اوقات اس اعتبار سے بہتر ہوگا کہ دشواری ہے اور دشواری میں ثواب زیادہ ہے، اس تعلق سے بہتر ہوگا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوگا کہ پہلا حکم جو ہے وہ مشکل تھا، دوسرا آسان ہے۔ جس طرح کہ عورت کی عدت کا معاملہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایک سال اسے عدت میں بیٹھنے کا حکم تھا، لیکن جب دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی تو 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا اس بیوہ کو جو حاملہ نہ ہو اور عدت جو ہے وہ وفات کی عدت ہو۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ مشکل حکم سے آسان حکم کا نسخ، یعنی پہلے ایک حکم ایسا تھا جو مشکل تھا لیکن بعد میں جو ہے وہ آسان آ گیا، مگر مشکل میں جو ہے وہ ثواب زیادہ ہو، تو ثواب زیادہ ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ حکم بہتر ہو۔ تو بہتر ہونے کے دو زاویے ہیں۔ تیسری صورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم اور دوسرا حکم مشقت میں اور ثواب میں برابر ہو۔ تحویل قبلہ اس کی ایک مثال ہے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھنا اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھنا، ان دونوں میں جو مشقت ہے وہ مساوی ہے اور جو ثواب ہے وہ بھی مساوی ہے، یعنی جو پہلے ثواب ملتا تھا وہ بھی اتنا ہی تھا، اور جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے حکم دیا گیا تب بھی ثواب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز ہوگی، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پہلا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے، یا یوں کہیے مسلمان تو اعتراض نہیں کرتا قرآن پاک پر، مسلمان تو سوال پوچھتا ہے اپنے ذہن میں آنے والے وسوسے پر یا خیالات پر سوال کر کے تفہیمی انداز میں رہنمائی چاہتا ہے۔ اعتراض تو غیر کیا کرتے ہیں، اعتراض تو قرآن پر غیر مسلم کیا کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ فرمایا اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، لیکن جب احکام بدل رہے ہیں تو بظاہر دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ علماء نے لکھا کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ نسخ کا جو معنی ہے، منسوخیت کا جو معنی ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ نسخ کسے کہتے ہیں تو یہ جو اشکال یا سوال ذہن میں پیدا ہوا تھا یہ بھی دور ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ نسخ نام ہے اس مدت کو ظاہر کرنے کا جو پچھلے حکم سے متعلق تھی، یعنی بیان مدت حکم کو نسخ کہتے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم ایک مدت کے لیے بیان کیا تھا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھی کہ یہ جو حکم ہے بندوں کو اس پر عمل کرنا اتنے وقت تک کے لیے ہے۔ یہ پہلے سے معلوم تھا، پہلے سے یہ طے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا پہلا، وہ اس اعتبار سے دیا کہ بندے اس حکم پر اتنے عرصے تک عمل کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم دینا تھا، تو جب وہ موقع آیا تو دوسرا حکم دے دیا۔ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی حکم محدود وقت کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت میں یہ کیا جائے گا، پھر جب دوسرا وقت آتا ہے تو دوسری بات بیان کر دی جاتی ہے کہ اس وقت میں یہ کیا جائے گا۔ تو ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کو دوسرے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب درست زاویے سے دیکھیں گے، حقیقت پر مشتمل زاویے سے دیکھیں گے، تو یہ جو اشکال اور سوال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا، اس کا تشفی بخش جواب ہمارے ذہنوں میں اتر جائے گا۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں چوتھے نقطے کی طرف۔ چوتھے نقطے میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے اندر مختلف اعتبار سے نسخ ہوتا رہا، یعنی احکام میں تبدیلی آتی رہی۔ پہلے ایک حکم بیان کیا، پھر دوسرا حکم بیان ہوا۔ تو جو قرآن پاک کی آیات کے تعلق سے نسخ واقع ہوا، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ علماء نے اس کی تین اقسام بیان کی ہیں۔ ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ آیت مبارکہ کی تلاوت تو باقی ہو، یعنی وہ آیت قرآن کے جز کے طور پر برقرار ہو، اس کی تلاوت کی جاتی ہو، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس حکم پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو۔ کوئی اور آیت جو ہے وہ اس میں موجود جو حکم ہے اس کو منسوخ کر دے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آیت تو باقی ہو، آیت کی تلاوت کی جاتی ہو، لیکن اس میں موجود حکم منسوخ ہو جائے۔ دوسری صورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آیت کی تلاوت اور حکم دونوں بھلا دیے جائیں۔ جی ہاں، بہت ساری روایات کے اندر صحابہ اکرام علیہ رضوان سے اس طرح کے مضامین منقول ہوئے کہ انہیں آیات یاد ہوتی تھیں، صورتوں کا حصہ یاد ہوتا تھا، لیکن جب وہ صبح کو اٹھتے تھے تو بھلا دیے جاتے تھے، بھول جاتے تھے جو کچھ انہیں ان آیتوں کے تعلق سے یاد ہوتا تھا۔ اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان کی ہیں، ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیں، من آیت، کسی آیت سے، او ننسیہا، یا پھر ہم بھلا دیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آیت ہی بھلا دی جاتی تھی، اور بعض آیتوں کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ یہ بہت طویل ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جب بھلا دی تو پھر صحابہ اکرام علی مردوان ایک دوسرے سے تذکرہ کیا کرتے تھے ان باتوں کا، اور کچھ کچھ جو انہیں یاد ہوتا تھا کہ ہمارا کہ یہ آیت تو طویل ہوا کرتی تھی، یہ آیت تو بڑی ہوا کرتی تھی، فلاں یا یہ صورت جو ہے وہ صورت تو طویل ہوا کرتی تھی اور فلاں صورت کے برابر ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں اس کا جو حصہ بھلانا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بندوں کو بھلا دیا گیا۔ تو دوسری قسم وہ بنی کہ جہاں آیت اور اس کا حکم ذہنوں سے مٹا دیا گیا ہو، بندے اسے بھول جائیں، اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت کے پیش نظر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تیسری صورت وہ ہے کہ آیت تو ایسی ہو جس کی تلاوت منسوخ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو کلام رہے گا، لیکن اس میں جو حکم تھا اس پر عمل کرنا تو جائز ہو، لیکن اس کی جو تلاوت ہے وہ منسوخ کر دی جائے۔ جیسا کہ آیت رجم کے تعلق سے تفصیل علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے کہ حکم اس کا برقرار ہے لیکن اس کی جو تلاوت کرنا ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے. تو نسخ کی قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کے تعلق سے یہ تین بنیادی اقسام علماء نے بیان کی ہیں. یہاں پر بھی ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آیت موجود ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنے کی اجازت نہیں, تو پھر آیت کیوں موجود رکھی گئی؟ زیادہ تر جو نسخ ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ آیت موجود ہے لیکن آیت کی تلاوت بھی کی جاتی ہے, البتہ اس میں جو حکم بیان ہوا, اس میں جو حکم عطا کیا گیا تھا اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا. اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یعنی اس کی وجہ کیا ہے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دو فضل عطا فرمائے. ایک فضل یہ عطا کیا کہ ایک حکم عطا فرمایا, اس حکم پر بندے اطاعت کریں اور ثواب حاصل کریں. دوسرا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا اپنے بندوں پر کہ کلام الہی کی تلاوت کی توفیق بخشی, اس آیت کی تلاوت کر کے بندے ثواب کمائیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں موجود حکم کو دوسری آیت سے منسوخ کر دیا, اس کی جگہ دوسرا حکم بیان کر دیا, اس کے باوجود جو ایک فضل تھا اس آیت کی تلاوت کرنے کی جو سعادت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھی اور اپنے بندوں کو اس فضل سے محروم نہیں کیا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ جو سامنے آتی ہے کہ آیت باقی ہے, حکم باقی نہیں ہے. آیت باقی رہنے کی جو حکمت ہے وہ ایک یہ ہو سکتی ہے. دوسری حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ ان آیات کو باقی رکھنے کا مقصد یہ ہو کہ بندوں کو پتہ چلے کہ احکام اس طریقے سے نازل ہوئے, احکام تدریجن نازل ہوئے, کچھ احکام وہ تھے جو پہلے کچھ اور تھے, بعد میں کچھ اور رہے, احکام اور ان کا اسلوب باقی رکھنے کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے یہ آیات باقی رکھی گئیں. محترم پیارے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سلسلہ احکام قرآن کا سلسلہ, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں منسوخ آیات کے تعلق سے گفتگو, ناسخ آیات کے تعلق سے گفتگو. یقینی طور پر تھوڑا سا مشکل موضوع ہے, اور مشکل موضوع اس اعتبار سے ہے کہ قرآن کا اسلوب اور قرآن کے علوم میں سے جو ایک علم ہے, بہت سارے ایسے علوم ہیں, درجنوں ایسے علوم ہیں کہ جن کو سیکھ کر قرآن فہمی حاصل کی جاتی ہے. خیر, سارے ہی علوم کا سیکھنا تو مفسر کے لیے ضروری ہے, اور اس شخص کے لیے ضروری ہے جو قرآن کی تفسیر کرے یا قرآن کی تدریس کرے یا قرآن کو سمجھائے, لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے بھی ضروری ہے. اور ناسخ اور منسوخ ایک ایسا ہی معاملہ ہے کہ جس کا تعارف ہونا, جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی ہونا عوام کے لیے ضروری ہے, تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات شامل رہے, ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہو کہ قرآن پاک کی آیت جو ہے اس حوالے سے دو اقسام پر مشتمل ہے. تو آئیے اس حوالے سے ایک اور تقسیم میں عرض کرتا ہوں, امید ہے اس کا جاننا بھی آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور قرآن کریم کے تعلق سے مزید فہم اور تدبر پیدا کرے گا. وہ تقسیم یہ ہے کہ جو نسخ ہے, منسوخ ہونا ہے, اس کی علماء نے چار اقسام مزید بیان کی ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے, جیسے لکم دینکم کی جو آیت ہے وہ آیات قتال سے منسوخ ہے, اسی طریقے سے ایک سال کی عدت والی جو آیت ہے وہ چار مہینے دس دن والی جو آیت ہے اس سے منسوخ ہے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم کسی حدیث میں ہوتا ہے اور وہ دوسری حدیث سے منسوخ ہوتا ہے, جیسا کہ آپ بخاری شریف پڑھیں, مسلم شریف پڑھیں, سیاہ ستہ پڑھیں, بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے. اب رفع یدین جو ہے چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کے ذکر سے، اس کے ثبوت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو حکم ہے دوسری احادیث سے ہمیں منسوخ نظر آتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ انہوں نے نماز کا طریقہ بیان کیا اور فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سوائے تکبیر تحریمہ کے کسی بھی موقع پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور بھی کچھ ایسی روایتیں ہیں جن میں صراحتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عمل تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل ترک فرما دیا، گویا کہ یہ عمل منسوخ ہو گیا۔ اگرچہ کہ یہ جو حکم ہے یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے، یعنی احناف اور شوافی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جو احناف کا موقف ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو دوسری قسم کی وہ روایتیں ہیں یا وہ مسائل ہیں کہ حکم بیان ہوا حدیث میں اور جو منسوخ کیا گیا وہ بھی حدیث میں کیا گیا۔ اس کی دوسری مثال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قبروں پر جانے کی جو ممانعت تھی وہ حدیث میں بیان کی گئی تھی، اور جو اجازت ہے وہ بھی حدیث پاک میں دی گئی۔ اسی طریقے سے جو قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کی ممانعت تھی وہ حدیث پاک میں بیان کی گئی تھی، اور جو اجازت ہے وہ بھی حدیث پاک میں ہی بیان کی گئی۔ تیسری قسم وہ ہے کہ کوئی حکم کسی آیت مبارکہ میں بیان ہو لیکن اس حکم کا جو نسخ ہے وہ حدیث پاک سے ہو۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے حدیث پاک سے کیسے ہو سکتا ہے، میں عرض کر چکا کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسری وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکام بیان کیے اس کی بنیاد بھی وحی ہی ہوا کرتی تھی۔ یہ جو فرق آیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث مشہور ہے، یہ حدیث خبر واحد ہے، فلاں درجے کی ہے، فلاں درجے کی ہے، فلاں درجے کی ہے، یہ مختلف درجے جو بنے ہیں یہ سند کے اعتبار سے بنے ہیں، یعنی یہ جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں کتنے لوگوں نے پہنچایا ہے، کتنوں سے مروی ہے، اس کے تعلق سے یوں تقسیم بندی بنی ہے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، چند اقسام کا تذکرہ میں نے کیا۔ لیکن جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، آپ جو فرماتے تھے اس کے لیے کس سند کی ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، آپ موجود ہیں اور فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ احکام کا منسوخ ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ ہی خاص تھا، اس کے بعد احکام میں منسوخی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہاں، جب قرآن اترتا رہا، قرآن جتنے عرصے میں نازل ہوا مختلف مراحل آتے رہے، مختلف دور آتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف احکام دیتا رہا، لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا، قرآن جو ہے اس کا نزول پائے تکمیل کو پہنچا، شریعت مکمل ہو گئی، تو اب جو ہے وہ نسخ کی گنجائش باقی نہ رہی۔ تو جس پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے کسی حکم کے منسوخ ہونے کی، اسے اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ علماء نے ایک چوتھی قسم بھی بیان کی ہے کہ حکم ایسا ہو جو بیان کیا گیا ہو حدیث میں لیکن منسوخ ہو قرآن آیت کے ذریعے، جیسا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ اب استقبال قبلہ شرط ہے، اور اس استقبال قبلہ کا جو حکم ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف جو نماز ہوا کرتی تھی، اس کا حکم قرآن مجید فقان حمید میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہم نہیں دیکھتے کہ کسی آیت مبارکہ میں یہ حکم بیان کیا گیا ہو۔ علماء نے لکھا کہ یہ حکم حدیث پاک میں بیان کیا گیا تھا، اور حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس حکم کو قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت مبارکہ نے منسوخ کیا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اپنا رخ کیجئے مسجد حرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آیات کے ناسخ و منسوخ ہونے کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں جو مضمون بیان ہوا، اس کی تشریح توضیح اور اس کو بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے کئی اعتبار سے ناسخ و منسوخ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ہمارے سلسلے کے اندر ہم ایک سیگمنٹ یہ بھی لے کر آتے ہیں کہ جو حکم قرآن پاک نے بیان کیا اس میں آخر حکمت کیا ہے، تو ہم اپنے طور پر ان حکمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو آج موضوع ہم نے شامل رکھا، آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا حکمت ہو سکتی ہے۔
قرآن کی روشنی۔
محترم اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، منسوخ آیت ہو یا ناسخ آیت ہو، دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا رہا، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ پہلے تو اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ جو نسخ ہے اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک نسخ وہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک امت کو ایک احکام دیے گئے، دوسری امت کو وہ احکام نہیں دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے جو احکام تھے وہ بعد والوں کے لیے نہیں رہے، حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے مفسرین نے یہ لکھا کہ ان کی امت کے لیے جو بھی چوپائے ہیں سارے کے سارے حلال تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جو امت تھی ان کے لیے ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ہفتے کے دن جن کاموں کے کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی امت کو منع کیا گیا، اس سے پہلے یہ کام دیگر لوگوں کے لیے منع نہیں تھے۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ جو ایک امت کے لیے تو جائز ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو کسی چیز سے روکتا تھا یا کسی چیز سے منع کرتا تھا، لیکن جو دیگر امتیں ہوتی تھیں، جو دیگر انبیاء علیہ موسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل ہوا کرتی تھی، اس میں مختلف اقسام کے احکام بیان ہوتے۔ تو یہ ایک سنت الہیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز پر حکم بیان کرتا رہا۔ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا، اور یہودیوں کا جو اعتراض تھا اس اعتراض کو بھی یہی کہہ کر رد کیا گیا کہ تم اپنے سے پہلے شریعتوں کا بھی ذکر کرتے ہو، تو جو تم پر احکام حرام ہوئے کیا تم سے پہلے شریعتوں پر بھی حرام تھے؟ تو شریعتوں کی تبدیلی، انبیاء پر جو مختلف شریعتیں نازل ہوتی رہیں، یہ جو تسلسل ہے یہ بھی ہمیں ناسخ و منسوخ کے تعلق سے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ ناسخ و منسوخ کے تعلق سے جو دوسری جہت ہے وہ جہت ہے قرآن کریم فرقان حمید کے تعلق سے۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید یقینی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اب ذہن میں ایک بات آتی ہے، تو آخر پھر کیا ایسی حکمتیں ہیں کہ ایک ہی امت ہے لیکن احکام مختلف مراحل پر مشتمل ہیں، بعض اوقات ایک حکم کسی اور نوعیت پر بیان ہوا، پھر وہی حکم کسی اور نوعیت پر بیان ہوا۔ تو دیکھیے، اس میں علماء نے جو ایک بڑا ہی حکیمانہ نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانی طبیعتیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ انسانی جو طبیعتیں ہیں یہ طبیعتیں نازک ہیں، یہ طبیعتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی تدریجن بعض احکام بیان کرتا رہا، جیسے شراب کے تعلق سے بیان ہوا، ربا کے تعلق سے بیان ہوا، عبادات کے تعلق سے بیان ہوا کہ نماز ایک وقت تھا فرض نہیں تھی، پھر ایک وقت آیا کہ فرض ہوئی۔ اسی طریقے سے روزے کے تعلق سے بھی کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو پہلے اس کی نوعیت کچھ اور تھی، بعد میں اس کی نوعیت کچھ اور ہوئی۔ تو چونکہ انسان کی طبیعتیں نازک ہیں، ضعیف ہیں، اور انسان کی جو فہم ہے یہ اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ مشکل سے آسان کی طرف آیا جائے، بلکہ بہت سارے احکام کے اندر آسانی سے مشکل کی طرف گئے ہیں، جیسا کہ پہلے جہاد فرض نہیں تھا، پھر جہاد فرض ہوا، تو زیادہ تر یہی اسلوب رہا کہ پہلے ایک چیز فرض نہیں تھی، وہ بعد میں فرض کی گئی۔ جب فرض نہیں تھی تب بھی تو ایک حکم تھا کہ کام فرض نہیں ہے، اور جب وہ معاملہ فرض ہوا، لازم ہوا، واجب ہوا، تب بھی ایک حکم آیا کہ جس میں اس کا لازم ہونا بتایا گیا۔ تو اس طرح کے جو معاملات رہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ تھے ان کے کمزور ہونے کے باعث، ان کے ناتواں ہونے کے باعث یہ اسلوب اور یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اصل میں جو ہے وہ حکم بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اور اسی کے کہے سے اس کے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، اور اسی کی کہے سے اہل علم کی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مختلف احکام دے کر اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے کہ میرے بندے جو ہے اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ تو یقینی طور پر ہزارہا حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہزارہا نکات ہو سکتے ہیں جن کو حسب علم، حسب حکمت، حسب شرع صدر علماء بیان کرتے چلے آئے اور بیان کرتے رہیں گے۔ خلاصہ کلام آج کے سلسلے میں ان الفاظوں پر کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو کچھ گفتگو کی ہے اس کا تعلق تھا قرآن کریم فرقان حمید کے علوم میں سے ایک علم، قرآن کریم فرقان حمید کے سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک چیز ہے آیات کے ناسخ و منسوخ ہونے کو اپنے سامنے رکھنا، اور ان آیات کا پتہ ہونا، ان احکام کے بارے میں معلوم ہونا، اور ان آیات کی جو خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں بیان کی ہے، اور جو قرآن کریم فرقان حمید کی بکھری ہوئی آیات ہیں، جو مختلف مقامات پر جو آیات موجود ہیں وہاں علماء کی رہنمائی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے اور یہ اس کے دلائل ہیں، یہ جو آیت ہے یہ فلاں آیت کی ناسخ ہے اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو کشادہ فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہمارے اذہان کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے، قرآن پاک کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہم پر آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلائے۔